بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام أحمد بن أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم بات کر رہے تھے ارکان ایمان کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره. اور شرح میں ہم پہنچے تھے وکتبه کے لفظ پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، ارکان ایمان کا تیسرا رکن ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی ہیں، اور ہر رسول کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، الآخرة سورة الحديد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ یقیناً ہم نے اپنے رسول بھیجے بینات کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھی اتارا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ دلیل ہے کہ ہر رسول کے ساتھ کتاب ہے، اور ہم تمام کتابیں نہیں جانتے کہ کون کون سی ہیں. ان کتابوں میں سے جو ہم جانتے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، یہ چھ ہیں. کیونکہ صحف موسیٰ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تورات ہی ہے یا تورات میں سے ہے، اور بعض کہتے ہیں تورات کے علاوہ ہے. اگر تورات ہی ہے، یعنی تورات میں شامل صحف ابراہیم اور دونوں ایک چیز ہیں، تو پھر پانچ کتابیں ہیں. اور اگر تورات کے علاوہ کچھ اور ہیں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ جو ہے، تو پھر اس اعتبار سے یہ کتابیں چھ ہوئیں. اور اس کے باوجود بھی ایسا فرماتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ہر اس کتاب پر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، اپنے رسولوں پر نازل فرمائی ہے، اگرچہ ہم اس کتاب کو نہیں جانتے، لیکن ہم اجمالی طور پر اس کتاب پر یا ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص پیغام اس رسول پر نازل ہوا ہے کتاب کی شکل میں، جو اس نے اپنی امت کو پہنچانا ہے. اب یہ پیغام جو کتاب کی صورت میں ہے، ان میں سے ہم کتنی جانتے ہیں؟ کتنی جان سے مراد کیا ہے؟ جس کی دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں، چھ ہیں جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان فرمایا، یا پانچ ہیں اگر تورات کے ساتھ صحف موسیٰ کو شامل کیا جائے، تو پھر تو پانچ ہوئیں. اگر الگ سے ہیں یا صحیفے جو ہیں، تو پھر چھ ہوئیں. ہمارا ایمان ان کتابوں پر ہے. اچھا، وہ کتابیں جن کے نام ہم نہیں جانتے، اب رسول تو ہیں، کتابیں ہم یہ چھ جانتے ہیں یا پانچ، جس رسول کی کتاب کا ہمیں علم نہیں ہے، کیا اس پر ایمان نہیں ہے ہمارا؟ ایمان تو ہے، تو پھر کس طریقے سے ایمان ہوگا اجمالی طور پر؟ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ رسول ہی، ارکان ایمان کا چوتھا رکن جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسول ہی سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی وحی نازل فرمائی ہے اور حکم دیا ہے اس وحی کو پہنچانے کا. اور سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور سب سے آخری ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی دی ہے، جس پر وحی نازل کی ہے شریعت کے اساس پر. وحی کیا ہے؟ شریعت ہے. اور حکم دیا ہے اس پیغام کو پہنچانے کا، تبلیغ کرنے کا. سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور سب سے آخر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دلیل کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہیں رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں؟ ان میں سے تقریباً تین کا ذکر ہے یا چار کا، یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سے جو دلائل ہیں، پہلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، الاخرہ سورۃ النساء نمبر 163. بے شک ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور انبیاء پر ان کے بعد وحی نازل کی ہے. شبہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی وحیا کإحائنا الی نوح نبینا من بعده، وهو وحی الرسالۃ. وحی جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور انبیاء جو علیہ السلام کے بعد ہیں ان پر وحی نازل کی ہے، وہی وحی رسالت کی وحی ہے. الفاظ کیا ہیں؟ الی نوح نبینا من بعده، تو پہلے کس کا ذکر ہے؟ نوح علیہ السلام کو، الانبیاء کا جو بعد میں آئے ہیں. دوسری آیت، یعنی دوسری دلیل کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولقد ارسلنا نوحا و ابراہیم و جعلنا فی ذریتهما النبوۃ والکتاب، الاخر سورۃ الحدید نمبر 26. اور اس آیت میں فی ذریتهما، شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نوح اور ابراہیم کی ذریت، اور جو نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں وہ ان کی ذریت میں سے نہیں ہے، یعنی ظاہر بات ہے. جو دوسری ہوئی، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین، سورۃ الذاریات آیت نمبر 40-46. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قوم نوح من قبل، سب سے پہلے، یعنی جو انہم کانوا قوم فاسقین، و قوم فاسقین تھے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ تین دلائل ہیں قرآن مجید میں سے کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں. اور سنت میں سے شفاعت کی حدیث میں، یعنی یہ واضح الفاظ ہیں، جب اہل موقف میدان محشر میں لوگ کہیں گے نوح علیہ السلام سے تاکہ وہ سفارش کریں، شفاعت کریں حساب شروع ہونے کے لیے، اسے شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے انت اول رسول اللہ ارسله اللہ الى اهل الارض، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ارض کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے. وہ شیخ صفر تھی وہادہ صریح، اور یہ صریح یعنی واضح دلیل ہے جس میں اولیت کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ ہیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی آیت کریمہ میں دلالت ہے ان تین آیتوں میں کہ ذکر پہلے نوح علیہ السلام کا ہے، بعض میں دیگر انبیاء کا ذکر ہے. اور اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں اولیت کے، کہ میدان محشر میں لوگ مختلف انبیاء کی طرف جائیں گے، آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب پہنچیں گے نوح علیہ السلام کی طرف تو عرض کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. تو اس حدیث میں یہ واضح الفاظ ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے پہلے رسول ہیں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. تو سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ادریس علیہ السلام کے تعلق سے، یعنی ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں بہت سر مورخین جو ہیں یا ان کی اکثریت جو ہیں اور بعض مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے، یعنی باپ دادوں میں سے ہیں. لیکن یہ قول ضعیف ہے، ضعیف جدا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور قرآن و سنت جو ہے ان کا رد کرتی ہے، اور صحیح بات یہ جو ہم نے بیان کی ہے، یعنی سب سے پہلے نبی کون ہے؟ نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، سب سے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس کے دلیل، اب دلالت کیا ہے کہ سب سے آخری رسول جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب نمبر 40 میں، ولم یقل وخاتم المرسلین، یوں نہیں فرمائے خاتم المرسلین ہے. کیوں؟ کیونکہ لانه اذا ختم النبوۃ ختم الرسالۃ من باب اولى، کہ نبوت کے خاتمے سے رسالت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے فی آخر الزمان، آخری زمانے میں، جبکہ وہ رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کا جواب کیا ہے؟ بات کیا ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ شبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم کی خاتمیت پر. بعض وہ کہتے ہیں خاتم النبیین نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، صحیح حدیث میں آیا ہے، تو پھر خاتم النبیین تو عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں هو لا ينزل بشريعة جديدة وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ایک نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے علیہ وسلم کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس شریعت مطابق حکم دیں گے اور حکم کریں گے. اگر کوئی شخص یہ کہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں بن عثیمین رحمہ اللہ، یہ متفق علیہ بات ہے کہ سب سے بہترین شخص جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں ابوبکر صدیق ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطابق یعنی حکم دیں گے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سے ہوں گے، یعنی اتباع کرنے والے میں سے ہوں گے. پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بہترین امت میں اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق ہیں، جبکہ کون ہونا چاہیے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ جواب کئی طریقے سے جواب ہے اس شبہے کے، اس غلط فہمی کے، سب سے پہلے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں رسول ہیں، اولی عزم میں سے ہیں، مستقر رسالت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور کسی کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ کوئی شخص مقارنہ کرے، موازنہ کرے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ابوبکر صدیق کا. تو مفاضلہ تو دور کی بات ہے کہ کون افضل ہے دونوں میں سے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوبکر صدیق ہیں. مفاضل ہوگی نا، سب سے افضل کون ہے امت میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق ہیں. تو سب سے پہلی بات مفاضلت، جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں ابوبکر صدیق کی بات، تو مفاضلت کا تو نام ہی نہیں ہے کہ کہاں اللہ کے رسول وہ کہاں ایک امتی، جبکہ سید المرسلین کی امتی میں سے ہیں، افضل انبیاء کی امتی میں سے ہیں، لیکن ہے امتی، رسول تو نہیں ہے نا. تو مفاضلت تو ابتداء درست نہیں، کسی کے ذہن میں تو یہ بات آ ہی نہیں سکتی، اور یہ اصل مسئلہ جو ہے وہ سرے سے ہی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ تنطع میں سے ہے، یعنی دین میں غلو میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک متنطعون، ہلاک ہوئے دنیا میں سختی کرنے اور غلو کرنے والے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہو خیر امت الا عیسیٰ علیہ السلام، کہ ابوبکر صدیق امت میں سے سب سے افضل ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سب سے افضل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تیسری بات ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام امت میں سے ہے ہی نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی نہیں ہے، اور یہ بات بھی صحیح نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی امت میں سے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اتباع کرنے والے ہیں، جب نازل ہوں گے دوبارہ آخری زمانے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو تا قیامت رہے گی، یعنی شریعت جب تا قیامت رہے گی، اور پہلے جو عرصہ گزرا ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا، پھر قیامت کی نشانوں میں سے یہ بڑی نشانوں میں سے یہ ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جیسے مسلم کی حدیث میں ہے اور دیگر صحیح احادیث میں آیا ہے، اس کی تفصیل بھی ہے. تو جب نازل ہوں گے تو پھر جو شریعت تھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے وہ تو منسوخ ہو چکی ہے. کیسے منسوخ ہوئی؟ کس چیز سے؟ قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منسوخ ہو چکی ہے. اب جب نازل ہوگا عمل تو کریں گے نا، تو کس شریعت کے مطابق عمل کریں گے؟ جو اپنی تھی پہلی، جبکہ وہ دین اسلام تھا. یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ کیا تھا؟ ان دین عند اللہ الاسلام. جب نازل ہوئے وہ شریعت منسوخ ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے، قرآن مجید سے. تو عمل تورات پہ انجیل پہ کریں یا قرآن پہ کریں گے؟ قرآن پہ کریں. اچھا انجیل کہاں گیا؟ منسوخ ہو گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام جب انجیل پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے، تو پھر کیا یہ کہا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا اتباع کرنے والے ہیں؟ اتباع کرنے والے ہیں. تو شیخ بحث رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ فرق امتی میں اور اتباع کرنے والے میں. امتی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور اتباع کرنے والا وہ ہے جو امتی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ متبعین میں سے ہیں، حکومت میں سے. اور ہم کیا بات کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق افضل امہ ہے، متبعین نہیں، سب سے افضل امت میں سے ہیں. تو تیسرا اعتبار، تیسرا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امت میں سے ہے نہیں، بلکہ اتباع کرنے والوں میں سے ہیں، اور اس اعتبار سے افضلیت ابوبکر صدیق باقی رہے گی امت میں، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو افضلیت ہے وہ اپنی جگہ پر متبعین میں سب سے افضل ہے. اچھا، اگلا پھر ایک شبہ ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اتباع کرنے والے کیسے ہوں گے جب کہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور اسلام کے سوا کوئی بات نہیں قبول کریں گے، یعنی جزیہ بھی ختم کر دیں گے، جبکہ اسلام جو ہے جزیہ کو، جزیہ کا اقرار کرتا ہے، یعنی اگر ایک کافر ہے آپ اسے حکم دیتے ہیں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، وہ انکار کرتا ہے، آپ کہتے ہیں دوسرا راستہ یہ ہے کہ جزیہ دینا ہے تم نے، وہ انکار کر، تیسرا کیا ہے؟ تلوار ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا ہے، جب اہل اسلام میں طاقت ہوگی تب کی بات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اگر کوئی شخص جزیہ دینا چاہے تو قبول کیا جائے گا کہ نہیں؟ قبول کیا جائے گا. یہ شریعت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، جن احادیث میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا ہے ان میں یہ ذکر بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی خنزیر حرام ہوگا، صلیب کو توڑ دیں گے، کرسچینٹی باقی نہیں رہے گی، اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے، دو چیزیں باقی رہیں گی، یا اسلام ہے یا تلوار ہے. شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتباع کرنے والوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر اتباع کیسے ہوئی؟ یہ تو مخالفت ہوئی، جزیہ بھی ختم ہوا، صلیب کو بھی توڑ دیا، خنزیر کو بھی، خنزیر تو ویسے حرام ہے، یاد رکھیں کرسچینٹی میں بھی حرام ہے، اسلام میں بھی حرام ہے. کرسچینٹی میں چرچ جو ہے، صلیب کا تصور کرسچینٹی میں جو اصل جو کرسچینٹی لفظ جو ہے وہ درست نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق خنزير بي حرام، اور تثليث بي حرام، صلیب بھی حرام. یہ تو جیسے کہ سینٹ پال آیا اور اس میں بعد میں تبدیل کیا، پورا تباہی مچا دی. اور جو موجودہ نصرانیت ہے جسے کرسچینٹی کہا جاتا ہے، حقیقتا یہ پال کی تعلیمات ہیں، نہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. خود کرسچن بھی اس کو مانتے ہیں، ان کے جو یعنی منصفین ہیں، جو تھوڑا سا انصاف باقی ان کے دل میں، خود کہتے ہیں کہ واقعی جو تعلیمات ہیں جو ہمیں کتابوں سے ملتا ہے، ان کی تحریف شدہ انجیل میں فرق نظر آتا ہے. الغرض جو بھی ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ ابھی ہم نے یہ کہا، اس پر ہمارا اتفاق ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام متبعین میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع کیسے ہوگا؟ اب جواب دیکھ، بڑا پیارا ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کا اقرار جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا کریں گے، یعنی خبر کس نے دی ہمیں؟ کس نے خبر دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو اقرار ہے کہ نہیں؟ اقرار ہے. اب جب اقرار ہو گیا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اتباع کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو متبع تو ہوئے نا، ورنہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا؟ فتکون من شرعہ ویکون نسخا لما سبق من حکم الاسلام الاول. تو یہ منسوخ کس کے فرمان سے ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے عمل سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کے اپنے اس فرمان سے ہوا کہ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بھی نہیں لیں گے. ارکان اس ایمان کا پانچواں رکن، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعث سے مراد مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ زندہ ہونا، قبروں سے لوگوں کو نکالنا اور دوبارہ زندہ ہونا. یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے میں سے ہے، اور یہ ثابت ہے کتاب سنت اور اجماع سے، بلکہ یہود و نصارہ کے اجماع بھی اس میں ہے. وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے اور ان کا حساب بھی ہوگا. قرآن مجید میں جو دلائل ہیں، قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلى وربی لتبعثن الى آخر سورۃ التغابن آیت نمبر 7. اہل کفر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. قل، کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلا، بے شک، وربی، میں رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور یہ بالکل واضح دلیل ہے اور قسم کے ساتھ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 15 اور 16. پھر بے شک تم اس کے بعد مر جاؤ گے، یعنی زندگی کے بعد، جو دنیا کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم یقیناً قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یا دوبارہ زندہ ہوں گے. البعث کی ایک یہ کلیہ یاد کر لیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، آخرت پر ایمان کے تعلق سے بنیادی بات ہے، جس میں نزاع ہوا اہل کفر کا اپنے رسولوں سے. اور جو دلائل ہم ملتے ہیں قرآن مجید، تین قسم کی ہیں. نمبر ایک قسم، اسے یاد کر لیں، سورۃ تغابن کی آیت، کہ قسم سے اللہ تعالیٰ سے ثابت کیا ہے، جبکہ خبر کافی تھی. دوسری ہے خبر، کئی آیات میں دوبارہ زندہ ہونا، جیسے کہ سورۃ مومنون کی آیات میں آیا ہے. تیسرے کوئی جانتا ہے؟ تیسرے قسم کی دلائل یا قسم ہے، صرف تین قسم، یعنی دلائل صرف تین نہیں ہیں، قسمیں تین ہیں. پہلی قسم ہے دوبارہ زندہ ہونے کی مرنے کے بعد، دوسری خبر ہے بغیر قسم کے، تیسری قرآن کی بات ہو رہی ہے. ضرب المثل، مثال، زمین مردہ ہے، بارش اللہ نازل فرماتا ہے، زمین زندہ ہو زرخیز ہو جاتی ہے. تو جو رب اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ اس انسان کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا کیا؟ سبحان اللہ. تو تین قسم کی دلائل ہیں. اچھا سنت میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں متواتر احادیث سے ثابت ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. تیسری قسم کی دلیل سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن, دوسری سنت, تیسری الاجماع. مسلمانوں کا اجماع ہے, اجماع قطعی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے قیامت کے دن, اور ان کا حساب بھی ہوگا جو اعمال ان لوگوں نے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سورۃ الزلزلہ نمبر 7 اور 8. یعنی اس آیت میں دیکھیں, چھوٹی سی سورت ہے, ان آیات کو ہم بار بار پڑھتے ہیں. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ جملہ شرطیہ ہے, شرط ہے, اور ادوات الشرط جازمہ ہوتی ہیں, جزم کے ساتھ, یقیناً. ہم جتنے اعمال بھی کرتے ہیں ہمیں یہ یقین ہے کہ حساب تو ہوگا. کبھی ہم نے سوچا کہ ذرہ برابر کا حساب بھی ہوگا؟ خیر ہے اس کی جزا ہوگی ذرہ برابر, شر ہے اس کی سزا ہوگی اگرچہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو. دوسری بات, اس میں کیا ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ ترازو کتنی باریک ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ذرہ برابر کا وزن بھی ہوگا؟ اہل شر کے لیے سخت وعید ہے کہ اپنے شر سے رک جائیں, ورنہ ذرہ برابر کا بھی لوگوں نے حساب دینا ہے. اور اہل خیر کے لیے کتنی خوشخبری ہے کہ اپنے خیر اگر چھوٹا سے چھوٹا بھی ہو چھوٹنے نہ پائے, کیونکہ ذرہ برابر کا بھی ان کو اجر ملنے والا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, سورۃ الانشقاق آیت نمبر 6. شیخ صاحب فرماتے ہیں یاد رکھو اس ملاقات کو تاکہ تو عمل کرنے والے بن جاؤ, ڈرتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی قیامت کے دن اور تمہارے پاس عمل صالح میں سے کچھ بھی نہ ہو, تو اس دن کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ انتقال کے دن جب اس دنیا سے انسان منتقل ہو جاتا ہے آخرت کی طرف, قیامت کے دن کے لیے کیا کیا ہے؟ یوم اللقاء, کے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی حساب کے لیے, اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا کے لیے کیا کیا ہے. یہ سچ بات ہے میرے بھائیوں, ہم دنیا کے لیے تو بڑا سوچتے ہیں, کبھی اس دن کا لیے بھی کبھی سوچا ہے؟ ہماری حالت دیکھیں, ترس آتا ہے واللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. جبکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا کے لیے کیا کیا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ اس دنیا کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں یہ جانتے نہیں کہ وہ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. انسان بڑے منصوبے بناتا ہے دنیا کے لیے کہ کل یہ کرے گا اور پرسوں یہ کرے گا, لیکن کل اور پرسوں زندگی آتا ہی نہیں, یہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو یقینی چیز ہے وہ یہ ہے جس سے اکثر غفلت کا شکار ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا الى آخر سورۃ المؤمنات 63. یعنی آخرت کے اعتبار سے غافل ہیں, دنیا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ, سورۃ المؤمنون آیت نمبر 63. سبحان اللہ. دنیا کے اعمال اس کے علاوہ جو ہیں کرتے رہتے ہیں, لیکن آخرت سے غفلت میں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جملہ اسمیہ اس لیے لے کے آئے ہیں تاکہ جملہ اسمیہ سے کیا ہمیں ملتا ہے فائدہ؟ استمرار و دوام اس میں ہوتا ہے, ہمیشگی کا پیغام ہوتا ہے. ہم لہ عاملون, کرتے رہتے ہیں. جب آخرت کی بات آئی قد کنت فی غفلۃ من ھذا, جیسے سورۃ قاف نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, سورۃ قاف نمبر 22. غفلت میں تھے لیکن جب اس غشاوت کو ختم کر دیا گیا یقین دیکھا قیامت کے دن، اب نگاہ بھی تیز ہو گئی لوہے کی طرف، سب کچھ نظر آنا شروع ہوا، دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ خبر یقینی کافی ہے۔ اسی دیکھیں، دو لوگ نماز میں ایک ساتھ کھڑے ہیں، امام تلاوت کر رہا ہے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے، ایک رو رہا ہوتا ہے اور ایک کو پرواہ نہیں ہوتی، ایک صف میں کھڑے ہیں، ایک وہاں پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کیا امام برابر ہے دونوں کا؟ سبحان اللہ، جبکہ سمجھنے والے دونوں ہیں۔ یہ نہیں چلو یہ عجم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، بھائی اس کی بات کروں جس کو عربی بھی آتی ہے، قرآن کی سمجھ بھی ہے، اثر دل پہ قرآن مجید کا دو لوگوں کے دلوں کو برابر اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک دل جو ہے اللہ کا خوف سے بھرا ہوا ہے، ایمان مضبوط ہے، اور دوسرا تھوڑی سی کمزوری ہے، تیسرا اس سے زیادہ کمزوری ہے، چوتھا غفلت کا شکار ہے نعوذ باللہ۔ جیسے جتنا ایمان مضبوط ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کا خوف اس میں زیادہ ہوتا ہے، اور اتنی قرآن کا اثر ہوتا ہے، اور آخرت کا ایمان آپ دیکھیں، آخرت کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً ہر صورت میں ہے، تقریباً بھرا ہوا ہے قرآن مجید۔ وجہ کیا ہے؟ اس مسلمان کے ایمان کو جھجھوڑ کے رکھ دیتا ہے تاکہ اس بندے کا دل رب سے جڑا رہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ طاری رہے، قدم قدم پر مراقبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کس طرف جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ زبان کے چلنے سے پہلے دل میں بات اترتی ہے، پھر سوچتا ہے، پھر تولتا ہے، پھر بولتا ہے، یعنی کہ جو بھی زبان میں کہہ دیا، کسی کی بات ہو رہی ہے غیبت، کہیں پہنچ کے سمجھ میں غیبت ہو رہی ہے، فوراً رک جاتا ہے، اگر زبان چلے فوراً، سبحان اللہ، اس کے دل کی کیفیت ہی ایسی ہے۔ دیکھیں بعض انجانے انسان بات کرتے کرتے کسی کا ذکر آتا ہے تو بات شروع ہو جاتی ہے بغیر وجہ کے، کوئی علمی مسئلہ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، ویسے تو غیبت میں انسان چلا رہتا ہے، اور بعض لوگ فوراً سمجھ آ جاتی ہے بھائی کیا ہو رہا ہے، رک جاتے ہیں اور دوسروں کو نصیحت کرتے روک دیتے ہیں، اور بعض لوگ لگے رہتے ہیں، فرق نہیں پڑتا۔ تو دل کی کیفیت بعض لوگ یاد رکھیں، جتنا یہ دل کا تعلق، سچ بات ہے کہ بھائی اس پہ بات کروں بات لمبی ہو جائے گی، دل ہمارا ہے ہی نہیں، دل اس رب کا ہے، حق بات یہ ہے جس نے پیدا کیا، خصوصی طور پر ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، جو گورنر ہے پورے جسم کا، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا سدھر جائے پورے جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارہ ہو جائے نعوذ باللہ پورے جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں جسم کا بادشاہ۔ اور یہ جو بادشاہ ہے، جسم کا بادشاہ جو ہے، اس کا تعلق رب سے ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا اطمینان دنیا میں ہے نہیں، دنیا کی کوئی لذت آپ دیکھ لیں واللہ سکون نہیں ملے گا۔ اگر مال میں ہوتا تو سب سے مالدار انسان سکون میں ہوتا کہ نہیں، اگر خوبصورت بیوی میں ہوتا تو جس کے سب سے خوبصورت بیوی ہوتا سب سے سکون میں ہوتا کہ نہیں، اگر زیادہ تر اولاد میں ہوتا یا بزنس میں ہوتا یا اچھی گاڑی میں ہوتا یا اچھی سواری میں ہوتی اچھے گھر میں ہوتا بنگلے میں ہوتا محل میں ہوتا تو سب سے زیادہ خوش سکون والے لوگ کون ہوتے؟ دنیا کے امیر لوگ ہوتے، میں جانتا ہوں، ایسے امیر لوگ بھی آتے ہیں جو نیند کے لیے گولی کا سوال کر کہتے ہیں نیند اڑ گئی ہماری، جو سکون میں ہوتا ہے اس کو نیند کی گولی کی ضرورت پڑتی ہے کبھی؟ کیونکہ میرا بھائی دل کا تعلق ان سے ہے ہی نہیں، وہ ایک پھر آگے اس مزید سکون کے لیے نافرمانی پر، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو صرف یعنی نافرمانی والے، اچھے امیر بھی ہیں جو الحمدللہ اچھے لوگ ہیں سکون والے بھی ہیں، اس میں سے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں مگن ہو چکے ہیں اور صرف اپنی خواہش کے پیچھے دوڑ لگا کے ہر طرف دوڑ لگائی ہے، جوئے میں بھی پیسہ کمایا ہے، حرام سے پیسہ کمایا ہے، لینڈ مافیا کے ساتھ مل کے ادھر سے پیسہ ہاتھی آیا، ہر طرف سے کرپشن کر کے سکون ملا ہے، تو تلاش کی چیز میں ہے، سکون کی تلاش میں ہے، ملا ہے، وہ جتنی بھی نافرمانی ہوگی اتنی رب سے دوری ہوگی، اتنی ہی بے سکونی ہوگی، تو کرنا کیا چاہیے؟ واپس پلٹیں رب کی طرف، سچے توبہ کریں، رب کی طرف واپس پلٹیں، اس دل کو رب سے جوڑیں، اور واللہ ہی دیکھے سکون کیسے ملتا ہے۔ دو لوگ استغفار کرتے ہیں، یہ 100 دفعہ کرتا ہے، یہ 1000 دفعہ کر پھر بھی بے سکونی ہوتی ہے، استغفار سے بے سکونی کیسی؟ وہ دل صاف نہیں ہوا نا، دل صاف رکھیں، غیبت کو چھوڑیں، چغل خوری کو چھوڑیں، نمیمت کو چھوڑیں، شرک بدعات خرافات جو بھی دل کی بیماریاں ہیں غلاظت ہے باہر نکالیں، اور اس دل کو پھر صاف کر دیں۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم دنیا میں ہوگا تا قیامت تک مرتے وقت تک ہوگا، پھر دیکھیں قیامت کے دن کس طریقے سے آسانیاں ہوتی ہیں، واللہ مرنے سے لے کے جنت تک کا جو راستہ ہے یہ آسانی سے طے ہوگا، لیکن اگر دل میں غلاظت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، اور بہت ساری دل کی بیماریاں ہیں، رب سے دوری روزانہ کے اعتبار سے نعوذ باللہ کئی ایسے لوگ جو رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور دل کی بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے اور محرمات کا ارتکاب بھی بڑھتا جا رہا ہے نعوذ باللہ. کیا ملا؟ دنیا بھی ہاتھ سے گئی، آخرت بھی نعوذ باللہ ہاتھ سے گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں عثیم رحمہ اللہ، بعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر اتفاق ہے آسمانی ادیان کا، ادیان سماوی ہیں، اور ہر دیندار اس پہ یقین رکھتا ہے، اور یہ ارکان ایمان جو چھ ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ہے، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا. وہ کسی بھی بلّہ کی طرف اگر وہ نسبت کرتا ہے کسی صورت میں بھی، یعنی یہودی ہے، نصرانی ہے، یا کسی بھی دین پر عمل کرنے والا ہے، تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ انسان مرے گا اور دوبارہ زندہ ہوگا. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اگر درس میں انشاءاللہ تقدیر پر ایمان کے تعلق سے بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.